الصلوات من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
آج ولادت حضرت امام تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. نوے امام, اس حوالے سے سب کو مبارک ہو انشاءاللہ. تو ایک خوبصورت جملہ حدیث ان سے منقول ہے, اس پر اکتفا کروں گا. وہ یہ کہ کفاك لنا ادبا لنفسك اجتناب ما تكرهه لغيرك. اگر آپ مؤدب ہونا چاہتے ہیں, کہا جاتا ہے اردو میں با ادب با مراد, اگر اپنے آپ کو با ادب کرنا چاہتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں اس کا ایک ہی نسخہ ہے, اور نسخہ بہت زبردست ہے. جو لوگ شوق رکھتے ہیں با ادب ہونے کی, وہ مولا کے اس نسخے کو سن لے اور اس پر عمل کریں گے تو با ادب ہو جائیں گے. وہ نسخہ یہ ہے, کفاك لنا ادبا. ادب سیکھنے کے لیے یا مؤدب ہونے کے لیے تمہارے لیے یہی کافی ہے, اجتناب عن ما تکرہ لغیرک, تم خود کو دور رکھو ان چیزوں سے جو تم دوسروں سے پسند نہیں کرتے. یہیں سے ادب سیکھ جاتا ہے انسان. اگر وہ کسی دوسرے میں وہ عیب ہو آپ کو پسند نہیں, تو خود سے بھی دور کر لو. یہ مولا متقی مولا کا جملہ تھا, اور ایک اور جملہ ساتھ مناسبت سے, کم من شہوت ساعت اورست حزنا طویلا. بہت ہی مختصر مدت, دو یا تین یا چار منٹ کی خواہش اور شہوت کبھی انسان کو ساری عمر پچھتاوے میں ڈال دیتے ہیں. ساری زندگی پچھتاتا ہی رہتا ہے, ضمیر ملامت ہی کرتا رہتا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے اجتناب کرے, کیونکہ گناہ اور معصیت جو انسان سے سرزد ہوتی ہے, وہ تو ایک تو دنیا سے دل لگی ہے کیونکہ دنیا خوبصورت ہے, دوسرا خواہش نفسانی ہے انسان کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے, اور تیسرا جو ان دونوں کو پروموٹ کرتا ہے وہ شیطان ہے. یوسوس الشیطان الذی یوسوس فی صدور الناس. شیطان صدر انسانی میں, سینے انسانی میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت اقوال سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس مولا کی دنیا میں زیارت اور آخرت میں شفاعت سے بہرمند فرمائے. وقت تو نہیں ہے, لیکن مختصراً اسلام میں خواتین کے حوالے سے گفتگو آج ضروری ہے, کیونکہ کچھ ایک دو نعرے پچھلے سال سے اٹھے ہوئے ہیں, خواتین نے اٹھائی گئی ہیں سازش کے تحت, اور میرا جسم میری مرضی. اگلے کیا تھا؟ میری زبان میری مرضی تھی یا میرا جسم میری مرضی؟ سب سے پہلے تو یہ میرا جسم میری مرضی کہنا کیا چاہتی ہے یہ خاتون؟ کس کو چیلنج کر رہی ہے؟ ظاہراً یہ جملہ مناسب نہیں ہے، یہ قرآن کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اپنے شوہر کو چیلنج کر رہی ہے، میرا جسم میری مرضی، اپنے بچوں کو چیلنج کر رہا ہے، اپنے بہنوں کو چیلنج کر رہا ہے، پورے قوم سے یہ چیلنج کر رہی ہے. عورت ناموں سے خدا ہے، یہ جملہ میں نے جو کہا، عورت ناموں سے پروردگار ہے، عورت شوہر کے ناموس نہیں، بیٹے کے ناموس نہیں، باپ کے ناموس نہیں، اللہ کا ناموس ہے عورت. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عورت سے بدکاری کرے، اسلام میں اس پر حد جاری ہے. اگر وہ عورت کہے جی میں اسے معاف کر دیتی ہوں، تو کیا حد ساقط ہوگا؟ نہیں، حد لگے گی. جبکہ چوری میں ایسا نہیں ہے. کسی نے، زید نے بکر کے مال چرا لیا، بکر کو بعد میں پتہ چلا، پکڑا گیا یہ شخص، اس کے ہاتھ کاٹنے لائے، تو بکر نے کہا یار میں معاف کر دیتا ہوں، تو اس کے ہاتھ کٹنے سے بچ جائیں گے، پر عورت کے ساتھ بدکاری کرنے والا انسان نہیں بچتا، اس کو حد کھانی پڑے گی دنیا میں، کیونکہ ناموں سے الہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ناموں سے، ہمارے ناموں سے آخر معاف کر دے، ہم شوہر معاف کر دے، تو نے بدکاری کی، چلو میں معاف کر دیتا ہوں. نہیں، یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو بہت سارے حقوق دیے، حتیٰ کہ وراثت میں یہ اچھا خاصا مالدار ہے. اگر کسی باپ کی اکیلی بیٹی ہو اور باپ کی جائیداد کروڑوں میں ہو، تو وارث یہی لڑکی ہے، یہ عورت کو اسلام دیتا ہے. اور اگر دو لڑکیاں ہوں، بھائی نہ ہوں، تو پھر دو تہائی حصہ، یعنی باپ کے 3 کروڑ مال چھوڑا ہو، تو 2 کروڑ جو ہے وہ ان دو بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے، باقی 1 کروڑ دیکھتے ہیں کوئی اور ہے لینے والے ان کے اس درجے کے نہ ہو، پھر واپس انہی کو ملے گا. اور اگر شوہر مر جائے اور عورت کو 4th حصہ ملتا ہے بیوی کو، اگر اولاد نہ ہو، 4 کروڑ چھوڑ گیا ہو، تو 1 کروڑ یہ لے جائے گی. یعنی خواتین کو مالدار بنایا ہے اسلام نے، فقیر نہیں بنایا. بائی کے حصے میں لڑکیوں کے لیے وراثت ہے، حتیٰ کہ ایک جگہ بائی کو نہیں ملتا، بہن کو ملتا ہے. وہ کون سی جگہ ہے جہاں بائی رہ جاتے اور بہن لے جاتی ہے؟ باپ مر گیا، اس کے 3 اولاد ہیں. اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیں. ایک وہ بیٹا ہے جو سگے ماں باپ سے ہیں، اور ایک وہ بیٹا ہے جو فقط باپ سگا ہے ماں نہیں، اور ایک وہ بیٹی ہے جس کی ماں سگی ہے باپ نہیں۔ سمجھ گئے؟ مثلاً زید، بکر اور فاطمہ، یا ثریا لے لیں۔ زید سگے ماں باپ کا بیٹا ہے، یعنی ہم ماں ایک ہے اس کے، ہم بھائی ایک ہیں، ایک ہی ماں سے، ایک ہی بھائی سے، دو بھائی ہیں، تین ہیں، چار ہیں، جتنے بھی ہوں، لیکن ماں باپ ایک ہیں، یعنی جو مرا ہے وہ بھائی مرا ہے۔ فوت بھائی ہوا ہے، اس کے دو بھائی اور ایک بہن ہے، تو بھائی کی وراثت اولاد نہ ہو تو بھائیوں میں جاتی ہے، بہنوں میں جاتی ہے۔ یہاں بھی بہن اکیلی ہو، بھائی نہ ہو، تو آدھا وراثت، 4 کروڑ ہو تو 2 کروڑ یہ بہن لے جاتی ہے۔ اب آئیے یہ مسئلہ، جہاں بھائی فوت ہو چکا ہے، اس کے دو بھائی اور ایک بہن ہے، اس میں بھائی کو نہیں مل رہا، حیران کن ہے۔ اسلام بہن کو دے رہا ہے، بھائی کو نہیں دے رہا۔ جو مرحوم سے سگے تھے، یعنی ماں ایک باپ ایک، ابوینی کہا جاتا ہے انہیں، وہ لیں گے ایک، اور ایک وہ عورت لے گی، بہن لے گی، جو ماں سے سگی ہے، باپ سے نہیں۔ ماں ان کی ایک ہے، ماں نے پہلے کسی سے شادی کی ہوئی تھی، وہاں سے بیٹی ہوئی جس کو گھر لے کے آئی ہوئی ہے، یا نہ لائی ہو، باہر ہے، ایک بیٹی ہے ماں سے۔ سمجھ رہے نا مسئلے کو؟ تو وہ وراثت کس کو ملے گی؟ وہ وراثت ایک تو ان بھائیوں کو ملے گی جو سگے ہیں، اور دوسرا اس عورت کو ملے گی جو ماں سے سگی ہے، لیکن جو باپ سے ہے اس کو نہیں ملے گی، وہ رہ جاتا ہے۔ دو بھائیوں میں جو باپ مرحوم سے، فقط باپ میں ایک ہے، ماں الگ ہے مرحوم کے ساتھ، اس کو نہیں ملے گی، پر وہ جو ماں سے ایک ہے اس کو مل جائے۔ اس کو کلالہ امی کہتے ہیں، یستفتونک عن کلالہ، یہ قرآن کی آخری آیت تھی جو رسول پہ نازل ہوئی، اس کے بعد قرآن بند ہوا۔ تو یہ یستفتونک آخری آیت قرآن ہے، اگرچہ اس کو سورہ نساء کے آخر میں لکھا گیا، وہاں رکھا گیا رسول اللہ کے حکم سے، حالانکہ سورہ نساء کے بعد اور بھی سورہ نازل ہوئے ہیں، اس کو والناس کے بعد لکھنا چاہیے تھا، بظاہر آخری آیت تھی، لیکن رسول اللہ نے اس کو سورہ نساء میں رکھا مناسبت کے لحاظ سے۔ بیٹا مر جائے، ماں حصہ لیتی ہے، اولاد نہ ہو تو 1/3، اولاد ہو تو 1/6، 3 کروڑ چھوڑ گیا تو 1 کروڑ جو ہے وہ ماں لے گی۔ اللہ نے ان کو ثروت مند بنایا ہے، اسلام نے ان کو فقیر نہیں رکھا۔ ان کا حق مہر فرماتے ہیں دے دو، ان کے حق مہر سے ان کو محروم نہ کرو۔ وَآتُوهُنَّ صَدَقَاتُهُنَّ، صداق یعنی وہ وعدے کے تحت جو ان سے تم نے پرومس کیا ہے نکاح میں کہ اتنا حق مہر تمہارا ہوگا، وہ ادا کرو، نحلہ، خوشی سے ادا کرو۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں ماحول ایسا بنا ہوا ہے کہ اند طلب کر کے رکھ دیتے ہیں ساری زندگی، اس کو اپنا مہر نظر ہی نہیں آتا بیچارے کو۔ اور بعض کچھ لوگ تو چھڑوانے کے چکر میں ہوتے ہیں. اور منع کیا گیا عورت کی جائیداد دیکھ کر اس سے شادی نہ کرو. بعض صورت جس طرح کاروبار میں ایک اصل قائم ہے, اصول ہے, کوئی کسی کا مال نہیں مار سکتے, اسی طرح اسلام میں جو اصول ہے وہ اصول یہ کہ آپ کوئی انسان زنا نہیں کر سکتا, منع ہے. اسلام نے اس کے حدود جاری کر دی, بدکاری نہیں کر سکتا. ایک اصول ہے, جس طرح مارکیٹ میں ایک اصول ہے اس طرح اسلام میں ایک اصول ہے. ویسے ماشاء اللہ آپ ایک رکھیں, دو رکھیں, تین رکھیں, چار رکھیں, کیونکہ مرد اسلام مذہب عقل ہے, مذہب احساسات نہیں ہے. اور عقل انسانی نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے کبھی کرنا پڑتا ہے, کبھی معاشرے میں ضرورت آتی ہے. اگر وہ بھی عدالت ہو سکے, وَإِن لَمْ يَعْدِلُوا, اگر عدالت ہے فَوَاحِدَةً, پھر تم ایک ہی رکھو. اور بھی طریقے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دیے, عورتوں کو زبردستی نہ کرو کہ ان کو زبردستی اپنے نکاحوں میں مت لاؤ, یا فراڈ کر کے ان کو اپنے حق میں نہ لاؤ. اور تمہارا مقصد یہ ہو کہ یہ بوڑھی ہو گئی ہے, میرے حق میں آ جائے گی, مر جائے گی, اس کی جائیداد مجھے مل جائے گی, کیونکہ شوہر کو آدھا ملتا ہے. بیوی مرے تو بڑی ثروت مند عورت ہے, اس سے زبردستی شادی کر لی, اس کو منا لیا ادھر ادھر کی بات کر کے, دیکھا یار اس کی تو دکانیں ہیں, مارکیٹیں ہیں, پلازے ہیں, آدھا تو مجھے مل جائے گا, یہ مر جائے گی. اس قصد سے تم شادی نہ کرو, ان کو آزاد چھوڑو, یہ خود جن کو پسند کرے. تو یہ کیا مطلب ہے, میرا جسم میری مرضی؟ تو اسلام نے کون سے تمہارے حق کو روکا ہے؟ تمہیں اتنا ثروت مند بنایا ہے, تیرا نان نفقہ شوہر پہ فرض قرار دیا ہے, شوہر پر واجب ہے تیرا نان نفقہ, کھانا پینا تو نے شوہر سے, باقی جو تجھے وراثت میں ملے اس کا تو مالک ہے. شوہر وہاں ایک پیسہ نہیں لے سکتا جب تک تو راضی نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ ایسے جو جہاں بیوی امیر ہو جائے اور شوہر غریب ہو. شوہر غریب ہو بھی نفقہ شوہر پر ہے. یہ کہہ کے کہ بیوی کروڑپتی ہے, میں تو میری سیلری نہیں ہے, نہیں دینا تم کو ہی ہے خرچہ اس کا. اگر وہ چار دن میں کے رہ کے آئی ہے تو چار دن کے کھانے کے پیسے دے, اس کا حق ہے, یا اس سے معافی کروا لے. روز کی روٹی آپ پر فرض ہے اس کی, یہ نہیں کہ وہ میکے کھا آئی ہے تو آپ چھوٹ جائیں گے, نہیں چھوٹیں گے. اس قدر ڈیفینس کیا ہے اسلام نے عورتوں کا, جتنا اسلام نے ڈیفینس کیا. آپ یورپ جائیں وہاں آپ ایک شادی سے زیادہ نہیں کر سکتے, دوسرے کریں گے تو یہ اس عورت کو طلاق دے گی, یہ پورے جائیداد کا آدھا لے جائے گی. وہاں چونکہ دوسری شادی نہیں ہو سکتی, امریکہ میں تو انہوں نے کہا یار دوسری شادی تو ہو ہی نہیں سکتی, پہلی شادی میں تو جائیداد ہڑپ ہو جائے گا. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ یا تو بغیر شادی کے رہتے ہیں یا گرل فرینڈ بنانے شروع کر دیتے, اور معاشرے میں فحاشی بے دینی پھیل گئی ہے. اسلام نے اس کو جائز قرار دے کے دبا دیا ہے فحاشی کو, کرو جاؤ شادی کرو, اس طریقے سے اپنے ارضا کو پورا کرو, خواہشات کو پورا کرو. تو میرا جسم میری مرضی, یہ قرآن کو چیلنج ہے. جب تم نکاح میں آ گئے تو تم عفیف ہو, جب تم نکاح میں آ گئے تم محسنہ ہو. تم محسنہ جب ہو تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے جسم کی نمائش دوسروں کو کریں. میں بہت معذرت سے آپ لوگوں سے کہتا ہوں, آپ تمام حضرات سے, کہ ہماری خواتین مسجد میں تو باپردہ آتی ہیں، حج پہ باپردہ جاتی ہیں، بازاروں میں بھی باپردہ جاتی ہیں، اس حد تک مانتے، لیکن شادی پہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے. شادی پہ ایسے نمائش کرتی ہیں جیسے کہ ان کے کوئی رشتہ آنے والا ہو. لا تبرج نہ تبرج الجاہلیہ، خبردار دور جاہلیت کی طرح سینہ نکال کے مت پھرو. وقرن فی بیوت کن، گھروں میں رہو، شوہر کی اجازت سے آ جاؤ. اتنا خوبصورت آئین دیا اسلام نے عورتوں کو، اتنا دفاع کیا ہے. وہ عرب میں تو آپ کو پتہ ہے زمانے جاہلیت میں تو لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی تھی، ان کو تو زندہ درگور کرتے تھے، کیونکہ کسی کو دینا ان کا غیرت گوارا نہیں کرتا. ہماری بیٹی کو کوئی لے جائے یہ غیرت گوارا نہیں کرتا تھا. اور آخر میں لونڈیوں کے ساتھ شادیاں ہوتی تھیں، اور لونڈی خرید نہیں سکتے تھے، مہنگا بہت تھا، بغیر شادی کے لڑکے رہ جاتے تھے. اور یہ باپ کا فرض ہے بیٹے بیٹیوں کی فٹافٹ شادی کرو. لوگ کہتے ہیں جی، اکثر یہ معاشرے میں دیکھنے میں کہ لڑکا کیا کام کرتا ہے، لڑکے کھلا سکتا ہے نہیں کھلا، ان چیزوں کو نہ دیکھا کرو. چلو لڑکا سب کچھ کر سکتا ہے، شادی کے بعد فقیر ہو جائے کون ذمہ دار ہے؟ تو دولت رہنے والی چیز نہیں ہے، ہو سکتا ہے شادی کے بعد امیر ہو جائے. پھر یہ دیکھو لڑکا دیندار ہے کہ نہیں. صلوات بے محمد والا. آپ انڈیا میں دیکھیں، انڈیا میں تو ستی کرتے تھے، اب شاید چھوڑ دیا ہے، منع ہو گیا. شوہر کے ساتھ زندہ بیوی کو جلاتے تھے، ایسے مزخرفات عقائد تھے ادھر کہ عورتوں کو جلا دیتے تھے اس لیے کہ شوہر کے بعد یہ کسی سے شادی نہ کرے. اور اسلام کہتا ہے کہ نہیں، عورت بغیر شوہر کے نہیں رہنا چاہیے. جو عورت بغیر شوہر کے گھروں میں ہے وہاں خرابیاں پیدا ہوں گی. فوراً سے ان کی شادی کر دو، جیسے جیسے رشتے آتے ہیں دے دو. گھر میں اگر بہن، پھپھی، خالہ، طلاق شدہ آئی ہوں، بسم اللہ فارغ کرو، اونے پونے باؤ دے دو. یہ رکھنے والا مال نہیں ہوتا گھروں میں. کہتے ہیں نا تین چیزیں گھروں میں نہیں رکھا جاتا، ایک تو پکا ہوا میوہ درخت پہ نہیں رکھا جاتا، جب پک گیا تو اور رکھیں گے تو کیا ہوگا، خراب ہو جائے گا. ایک تاجر اپنا مال دکان پہ نہیں رکھتا، کہتے یار چلو 5 روپے کٹ سے ہی دے دو، نکالو اور مال آئے گا. ٹھیک ہے. تیسرا یہ لڑکیاں ہیں، یہ گھروں میں رکھ کے عزت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ثروت مند بنایا ہے، مردوں سے زیادہ امیر ہیں یہ لوگ. ابھی میں نے عرض کیا تھا کلال امی، اور لڑکی ہو کے وراثت لے رہی ہے اور وہ بھائی نہیں لے سکتا. بہر صورت انسان کی تعریف غیرت میں ہے، خود انسان کی تعریف. انسان کی تعریف انسان سے کرو، انسان کی تعریف لباس سے نہ کرو، انسان کی تعریف دولت سے نہ کرو، انسان کی تعریف حسن سے نہ کرو، انسان کی تعریف جائیداد سے نہ کرو، مقام و شہرت سے نہ کرو، انسان کی تعریف انسان سے کرو. یعنی انسان کیا ہے یہ دیکھو، مت دیکھو لباس کیا ہے، مت دیکھو ثروت اس کے پاس کتنی ہے، وہ تو باہر کی تعریف ہو گئی. آپ نے راڈوں کی گھڑی پہن لی 1 لاکھ کی تو گھڑی خوبصورت ہو گئی، آپ تو نہیں خوبصورت ہو گئے. 1 کروڑ کے بی ایم ڈبلیو میں بیٹھے وہ تو بی ایم ڈبلیو خوبصورت ہو گئے، آپ تو نہیں ہوئے، آپ خود کیا اتنے خوبصورت ہیں. یہ دیکھو مولا متقیان امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان کی تعریف غیرت سے ہے، غیرت نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور غیرت میں شرم و حیا آتی ہے، صاحب شرم و حیا ہونا چاہیے انسان کو۔ یہ کیا ہے کہ مردوں والے کپڑے پہن کے بازاروں میں سارے دوڑ لگا رہے ہیں، اور ایک سیاسی پارٹی ہماری اس کی حمایت کر رہے ہیں، اس کا لیڈر کا کل کا بیان تھا، ہم عورتوں کے ساتھ اخبار سے، وہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، اس کو کیا پتا، وہ تھوڑا بہت ادھر انگریزی یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوا ہے، اس کو کیا معلوم اسلام کیا ہے۔ تو ماؤں کی خدمت، کیونکہ عورت ماں، بیٹی اور بیوی، یہ تین روپ دھارتی ہیں، اور آخری اس کا عروج ترین روپ جو ہے وہ ماں ہے۔ جب ماں بن جاتی ہے تو وہ مقام حاصل کر لیتی ہے کہ ہر انسان کی جنت اس کے ماؤں کے قدموں تلے، اس سے اور زیادہ خواتین کی حمایت نہیں ہو سکتی۔ نہیں کہا جنت باپ کے پاؤں تلے، کہ ہم ماں کے پاؤں تلے۔ امام سے پوچھا تو باپ، کہا ہوا الاساس، باپ تیری بنیاد ضرور ہے لیکن جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ناموس کو اس اصولوں پر زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ باقی رہا حالات آپ کے نظر میں ہے، اس وقت ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اور ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو خوف و حراس کس طرح سے دنیا میں پھیلا سکتا ہے۔ یہ خدا کے لشکر ہوتے ہیں، بلائیں، وبائیں، طوفان، آگ، ہوا، یہ اللہ کے فوجی ہیں۔ انسان عبرت حاصل، اس وقت دنیا جام ہو گئی ہوئی ہے، اقتصاد ایک دنیا بیٹھ رہی ہے، گھر سے نکل نہیں سکتے۔ ہم پاکستانی نکلے ہوئے کہ ہمارے چونکہ اتنا نالج نہیں ہے، ہم زیادہ ان پڑھ نکلے ہوئے، جو پڑھے لکھے قوم ہیں وہ بہت ڈر رہی ہے۔ تو یہ وبا جو پھیلی ہے، اب کوئی کہتے سازش ہے، کوئی کہتے کچھ ہے، اس حقیقت کو خیر میں نہیں جانتا، لیکن بظاہر 80 ممالک میں یہ پھیل چکا ہے، لیٹسٹ خبر یہ ہے، دنیا کے 80 ممالک میں، اور ہر کوئی سہما ہوا ہے کہ کہیں ادھر نہ آ جائے، کہیں ادھر نہ آ جائے۔ اب تو کھانسنا بھی جرم ہو گیا ہے، لوگ ان سے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز، اس وبا میں جو ڈاکٹر کہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم اس احتیاط کو بجا لائیں، ہاتھ نہیں ملانا، اجتماعات پہ نہیں جانا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ہے جو ڈاکٹر بتاتے ہیں، یہ کبھی ڈاکٹر کا حکم واجب ہو جاتا ہے انسان پر، انسان کو اس کی اتباع کرنی پڑتی ہے۔ تیسرا مسئلہ، انشاءاللہ نزدیک ہے ظہور مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام، مولود کعبہ کے حوالے سے جو ہم پاکیزہ جشن منائیں گے، لیکن سوشل میڈیا پر آپ ایسے ناپاک جشن بھی دیکھیں گے جس میں ڈانس ہو رہے ہیں علی کا نام لے کر، وہ لگتا ہے کہ قصیدہ خوانی نہیں ہو رہی، بلکہ ایک مشہور آدمی تھا مائیکل جیکسن، ہاں وہ بنا ہوتا ہے اور مولا علی پہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور ناچ رہے ہوتے ہیں، بال چھوڑے ہوئے مرد۔ یہ ہو سکتا ہے سائبر اٹیک ہو، سائبر یعنی جو میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کسی کو بدنام کرنے کے لیے ایک تحریکیں چلتی، وہ طریقہ ہی ہوتا ہے۔ ابھی اس وقت یورپ، امریکہ، یہ سب جو ہے ایران کے خلاف سائبر اٹیک کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ داعش کو بیچ کر ہم کامیاب نہ ہو سکے، وہ فزیکی جنگ تھی، اس میں داعش ایک شدت پسند کے طور پر سامنے آیا، لیکن سائبر دہشت گردی جو ہے وہ جاری ہے، سعودی عرب میں، امریکہ میں، فرانس میں، یورپ میں، یا آپ کے میڈیا بی بی سی، سی این این، العربیہ، یہ سب اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. کہ لوگوں کے نگاہ میں ایک عجیب کہا جائے جی وہ دیکھو جی ایران چلا گیا، ایرانی ہو. اس زمانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی کچھ منافق ایسے تھے جنہوں نے مکہ سے ہجرت نہیں کی. اس وقت مومن اسی کو کہا جاتا تھا جو ہجرت کرائے. کچھ لوگ اپنے جائیداد کے خاطر وہاں سے آنا نہیں چاہتے تھے اور تھے منافق، آتے تھے مدینہ، آ کے واپس چلے جاتے. ان کا رابطہ مشرکوں سے بھی تھا اور اصحاب رسول سے بھی تھا، اور کمزور ایمان والوں کے ساتھ بھی ان کا رابطہ تھا. مشرکین کو جا کے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، آؤ حملہ کرو. مومنین سے کہتے تھے کہ کاش ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ میں جائیں، اگر مسلمان جیت جاتے تو آپ کے کہتے تھے فیا لیتنا، کاش ہم بھی ہوتے، آپ جیت کے آ گئے ہم بھی ہوتے، کنت شہیدن، ہم بھی وہاں گواہ رہتے، آنکھوں سے دیکھ لیتے جنگ کو اور ہمیں بھی معاملہ غنیمت ملتا. اور اگر کافر جیت جائے جیسے احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو پھر کافروں کے پاس جا کے کہتے کہ ہم نے بندے روکے مدینے سے، ہم نے جانے نہیں دیا. یہ عجیب کردار تھا. اس وقت یہی چیز سامنے آ رہی ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعات بیان کیے ہوئے، بالکل یہی ہے. کچھ مسلمان ایسے ہیں ان کا تعلق رابطہ امریکہ سے بھی ہے اور ادھر ایران سے بھی رابطہ ہے. ادھر امریکہ کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر ایران کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر امریکہ جیت گیا تو کہیں گے جی وہ ٹھیک ہے، دیکھو جی ایسی پہلے ادھر تھے، غلط کر رہا تھا. اور اگر ایران جیت گیا تو یہ بیان بدل دیں گے، ہم آپ کے پہلے ہی بھی ساتھ تھے. سب سے خطرناک چیز یہ منافق ہوتے ہیں. اور خود بھی آپس میں یہ ٹولہ ایک تھا منافقین کا، جن کا کام یہ تھا اسلام کے ہر قانون کا مذاق اڑایا جائے، مخالفت کی جائے. اسی مسئلے کلالہ امی پہ انہوں نے مذاق اڑایا تھا، یہ کیا بات ہو کہ بھائی کو نہیں مل رہا، بہن لے کے جا رہے ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہوتا. رسول کے ہوتے ہوئے اور کچھ لوگوں کو ہم ذہن بنایا گیا کہ ہاں ہاں یہ غلط ہوا ہے کہ بھائی کو نہ ملے اور بہن لے جائے. حالانکہ قرآن کی نص موجود ہے اس پر، یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، نص قرآنی ہے. تو انشاءاللہ مولا کے ایام کو بڑے زور شور اور شوکت سے آپ منائیں گے، احترام کے ساتھ، اور شاعروں کو کم سنیں، قرآن اور حدیث کو زیادہ سنیں. اسی پر میں اکتفا کروں گا. باقی اعتکاف کا مسئلہ انشاءاللہ 13، 14، 15 اور 15 کو آخری دعا ہوگی. یہاں پر سابقہ طریقہ ہے جو ہمارے ماہ رجب کا اعتکاف کا ہے، عمل ام داؤد. ابھی تک کافی تعداد میں لوگوں نے نام لکھوا لیے، موسم بھی مناسب ہے. اگر کسی نے آنا ہو بسم اللہ، لال شاہ صاحب کے پاس نام لکھوا لے، یا کسی انتظامیہ کے لڑکے کے پاس نام اپنا نوٹ کروا لے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فیض عظیم ماہ رجب، جو مہینہ دو آئے ہیں رجب اور شعبان، یہ دو مہینے در حقیقت رمضان کی تیاری کے مہینے، یہ رمضان کی تیاری اور پریکٹس کے مہینے، اس میں روزوں کی فضیلتیں رکھی گئی ہیں تاکہ ایک دم سے رمضان آئے تو آدمی وحشت زدہ نہ ہو جائے، تو لوگ پہلی رمضان کو بھی رجب کو بھی روزہ رکھے ہوئے ہیں، کافی لوگوں کو مجھے اطلاع ہے روزہ دار ہیں گھروں میں، اللہ تعالیٰ بحق محمد والوں ان سب کو اور ہم سب کو روزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، عزت و آبرو کی محافظت فرما دے، جہاں بھی مومنین پریشان ان کے پریشانیوں کو دور فرما، اللہ تعالیٰ مریضوں کو اور مریضۂ مخصوصہ کو شفا عاجل و کامل عطا، پروردگار بحق محمد و آل محمد جن کے کام بڑے بڑے رکے ہوئے ہیں ان کے آج راستے ہموار کر دے، اور جو تنگی رزق میں ہیں کھلا رزق عطا فرما، جو لوگ اہل خیر ہیں اہل عطا ہیں ان کو خزانے غیب سے عطا فرما، وعدہ الہی ہے تم ایک دو گے میں 70 دوں گا، میں 10 دوں گا دنیا میں آخرت میں 70، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کے 10 گنا تیرے وعدے کے مطابق ہمیں عطا فرما۔ رب کریم بحق محمد و آل محمد، جس برادر نے یہاں مسجد کی تعمیرات میں و دیگر حصے میں حصہ لیا، اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور یہی ہے کہ ہمارے اولاد کو ذہین اور فتین بنا دے اور ان کو اچھے نمبروں میں کامیابیاں عطا فرمائے، اور بیٹیوں کو بہت جلد اپنے گھروں میں آباد فرما دے، اور یہ طوفان بدتمیزی جو پاکستان جیسے ملک میں جو اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے وہاں شروع ہو رہا ہے، عورتیں بعض سازشی عورتیں کر رہی ہیں، یورپ زدہ عورتیں کر رہی ہیں، امریکن آب و ہوا میں ملوث عورتیں کر رہی ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، پروردگار بحق محمد وان وطن عزیز کو ہر بلا اور آفات اور وبا سے محفوظ فرما، سرکار حضرت آیت اللہ سید علی الخامنئی اور اس کے عسکر و لشکر کو فتح قریب عطا فرمائے، اور دشمنوں کو یہود و نصارہ کو اپنے چال میں شکست عطا فرمائے، پروردگار بحق محمد و آل محمد جو خبر ملی ہے کہ جولان کی پہاڑی پہ الحمدللہ فلسطینیوں نے ایرانیوں نے قبضہ کر لیا ہے، یہ 68 کی جنگ کے بعد قبضہ ہوا تھا انہوں نے، اور ٹرمپ نے اس کو دے دیا تھا اسرائیل کو، یہ تم لے لو علاقہ، اور وہاں آبادکاریاں شروع ہو گئی تھیں، اب انہوں نے قبضہ کر لیا اپنی زمین، اللہ اور زیادہ مضبوط کرے ان جوانوں کو، اور جو آخری دہشت گرد ادلب میں چھپے رہ گئے ہیں، جو ہے آخری مرحلہ ہے، آخری علاقہ ہے جس میں یہ لوگ، وہاں تک کلیئرنس ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں ترکی زیادہ انوالو ہے اور وہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، وہ بچانا چاہتا ہے دہشت گردوں کو، گزشتہ 9 سال سے اس نے سرمایہ کاری کی تھی، وہ سارا ضائع ہو گیا، اس کا ان کو نظر آ رہا ہے، فوج لا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن شام کے فوجی جو ہے آپ مر مٹنے پہ تیار ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں چھوڑا، ہمارا ملک صاف کرو خالی کرو جاؤ، پروردگار انہیں کامیابیاں عطا فرمائے، اور یہی ہے کہ اموات اور شہداء کے درجات کو بلند فرما، زہرا کے لال کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔